السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ صاد مکی سورت ہے. 88 آیات ہے، 8 پیراگراف ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ صاد، اس کی تلاوت کی طرف آنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ کب نازل ہوئی. زمانے نزول اس کا بتایا جاتا ہے تقریباً 10 نبوی میں، جب ابو طالب وفات کے مرض میں مبتلا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب کہا جا رہا تھا. اس سورہ میں جو مرکزی مضمون بیان ہوا ہے کہ قرآن کی دعوت توحید، آخرت کو قبول کر لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لے آؤ، تکبر اور ضد چھوڑ دو. اگر تکبر اور ضد میں مبتلا رہو گے تو ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا. پہلا جو پیراگراف ہے اس میں دراصل تمہید باندھی گئی ہے. دوسرے پیراگراف میں داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. تیسرے پیراگراف میں سلیمان علیہ السلام کا، اور پھر ایوب علیہ السلام کا، اور پانچویں پیراگراف میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے آگے متقین اور طاغین کا انجام بتایا گیا ہے. ساتویں پیراگراف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی پیروی سے بچا کر انسان کی فلاح چاہتے ہیں. اور اختتامیہ دراصل اسی طرح سے کیا گیا کہ اس دعوت کو قبول کر لیا جائے تاکہ اسی میں آخرت کی کامیابی ہے. اس سورت میں قرآن کا تعارف ہے، اور یہ سورت دراصل صرف ایک لیٹر، یعنی حروف تہجی کے جو الفابیٹ ہوتے ہیں اس میں سے صرف ایک لیٹر پر مشتمل ہے، صاد. اسی طرح سے سورہ قاف بھی اسی طرح ایک لیٹر پر مشتمل ہے، اور سورہ نون بھی. اس میں یہ بات بتائی گئی کہ قرآن ایک کتاب نصیحت ہے، اور اس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے. جیسے کہ پہلی ہی آیت ابھی ہم پڑھیں گے، صاد والقرآن ذکر، کہ یہ ایک نصیحت ہے اور دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی گئی ہے. دوسری بات بتائی گئی کہ قرآن ایک ایسی کتاب نصیحت ہے جو تمام جہان والوں کے لیے اتمام حجت ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو اپنے ماننے والوں اور اس کے احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے بہترین انجام کی ضامن ہے. یعنی یہ ہمیں دراصل یقین دلاتی ہے، ہمیں ضمانت دیتی ہے کہ اگر قرآن پر عمل کریں گے، اس کے احکامات پر، تو یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. ھذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب، یعنی جو لوگ اس نصیحت کی پیروی کریں گے، جو متقین ہیں، تو ان کے لیے پھر کیا ہے، اچھا ٹھکانہ ہوگا، لوٹنے کی جگہ. اسی طرح سے قرآن ایک بابرکت اور فیض رساں کتاب ہے. ہر عقل مند کو اس میں تفکر اور تدبر سے کام لے کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے. جیسے کہ 29 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، تو اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقین مکہ کا جو اس وقت کا رویہ تھا، اس پر اس سورے میں روشنی ڈالی گئی ہے. کہ مشرقین مکہ حیرت میں تھے کہ کیا کئی خداؤں کے بجائے صرف ایک رب کو ہم مانیں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کا تعارف کرواتے ہیں اس رب کو ہم بس مانیں. دوسری بات، مشرقین مکہ کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ہمارے درمیان میں سے آخر کیوں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا، اور پھر وہ شک میں بھی پڑ گئے. تیسری بات، مکہ کے مشرک سرداروں نے ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے الہوں پر جمے رہنے کا عزم کیا. ان کے اس رویے کو اس سورے میں بتایا گیا ہے، آیت نمبر 6 میں. مشرکین مکہ کو بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو منذر، یعنی صرف خبردار کرنے والے ہیں. الہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی، یعنی آپ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، مگر جب وحی کی گئی تو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر، یعنی صاف خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. اس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ غرور، ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں۔ مشرکین مکہ کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا کہ جھٹلانے میں یہی لوگ پہلے نہیں ہیں بلکہ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں علیہم السلام۔ اسی طرح مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تاریخ پر غور کرو، اللہ نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، وہ چیخے اور چلائے لیکن جائے پناہ نہ ملی، تو لہٰذا نجات کس میں ہے؟ اس قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں۔ پھر تین انبیاء کی اوابیت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، یعنی وہ لوگ کس طرح سے پلٹنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، اواب تھے، ان کی انابت کا ذکر ہوا ہے۔ تینوں رسولوں کی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، یہ اواب تھے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے بھی تھے، صاحب اقتدار بھی تھے، لیکن اواب بھی تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے تھے، صاحب اقتدار بھی تھے، لیکن اواب بھی تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وفادار اور نہایت ہی صابر بندے تھے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے تھے۔ اور ان دونوں انبیاء کی، یعنی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی توبہ، یعنی استغفار کا ذکر کیا گیا ہے اس سورے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، اللہ کے آگے جھک پڑے اور اللہ کی انابت اختیار کی، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی۔ پھر متقین اور توقین کا انجام بتایا گیا کہ جو لوگ نافرمان، سرکش ہوں گے، باغی ہوں گے، جو شخص قرآن کی نصیحت کو نظر انداز کر کے تقوی چھوڑ کر باغی اور سرکش بن جاتا ہے یا سرکش بن کر زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جو شخص قرآن کو ایک نصیحت کی کتاب مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے پھر بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ ھذا ذکر و ان للمتقین لحسن مآب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اس بہترین ٹھکانے کے لیے اس کتاب کو غور سے پڑھنے والے بنیں۔ یہ کتاب اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، اس کے احکامات، اور ہمارے عمل میں ڈھل جائے، آمین۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر میں اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ تو یہ یہاں پر صاد کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، لہٰذا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر جو الفاظ آئے ہیں، والقرآن ذی الذکر، کہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت بھرا کلام ہے، اور اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ذی شرف یعنی عزت والا قرآن بزرگ، اور دوسرے معنی ہوتے ہیں نصیحت سے لبریز قرآن، یا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا اور غفلت سے چونکانے والا قرآن۔ دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں، اور واقعی میں جیسے کہ آگے ہم اس صورت میں پڑھتے ہیں کہ قرآن بہت ہی بابرکت، مبارکن کا لفظ آیا ہے کہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ قرآن بزرگ بھی ہے، مبارک بھی ہے، ذی شرف بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یاد دہانی بھی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلانے آیا ہے، نصیحت سے لبریز ہے، اور غفلت سے چونکانے والا ہے۔ تو قرآن ہی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور پھر کہا گیا کہ بلکہ یہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر میں اور ضد میں مبتلا ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یعنی انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں ڈٹے ہوئے ہیں اور مان کر نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ ایسے پہلے کتنے ہی لوگ ہیں، کتنی قومیں ہیں، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب، انہوں نے کیا کیا؟ جب نہیں مانا نصیحت کو، رسولوں کی بات نہیں مانی، تو پھر ان کو شامت سے دوچار ہونا پڑا، عذاب سے دوچار ہونا پڑا، پھر ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا، ان کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ مناف کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون واو سواد۔ تو اس قرآن میں ہر ایک کے لیے اور ہر قسم کی نصیحت ہے، ایسی باتیں ہیں جن سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو یہ مرتبت والا، شان والا قرآن ہے، یعنی اس کی عظمت بے مثال ہے، اس کی شان انتہائی اعلیٰ ہے، اور اہل ایمان اور تقوی والوں کے لیے نصیحت اور درس عبرت بھی ہے، یعنی اس میں نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ تو یہ قرآن تو دراصل نصیحت ہے، شخص پاک ہے، لیکن جو لوگ اسے عبرت حاصل نہیں کرتے، جو اس کو مانتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل و دماغ میں تکبر بھرا ہوا ہے، غرور بھرا ہوا ہے، مخالفت اور انعت میں وہ لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیونکہ عزت کے معنی یہاں پر آتے ہیں حق کے مقابلے میں اکڑنا، یعنی وہ اکڑ دکھا رہے ہیں اور اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں۔ تو واقعی میں اگر ہم غور کریں تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس قرآن سے محروم ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، آپ خود اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کہ ہمارے خود مسلمان بہن بھائی جو قرآن کو ایک فرسودہ نعوذ باللہ کتاب سمجھتے ہیں، پرانی 1400 سال پرانی کتاب سمجھتے ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی باتوں کو، آج دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف یہ ثواب کی کتاب ہے، پڑھ کر ثواب حاصل کر لو، اس سے وہ زندگی کے اصول نہیں حاصل کرتے یا رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ جو لوگ اس کی نصیحت کو نہیں مانتے، اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، تو ان کو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اصل اس کا فائدہ کیا ہے؟ دراصل قرآن انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے، قرآن انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیتا ہے، قرآن انسان کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں تو قرآن کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے بالکل ہی نمایاں نظر آتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ ہاں یہ اللہ والے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی۔ تو ان کی شخصیت بالکل نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا، بغض اور انعد نہیں ہوتا، حق کے مقابلے میں کبھی بھی وہ اپنی انا کو نہیں لاتے بلکہ جھک جاتے ہیں، فوراً مان لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے، اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس کو مان لیں، اس کی نصیحت کو مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ تم سے زیادہ مضبوط اور زیادہ قوت والے تھے، لیکن اپنے کفر کی وجہ سے، تکذیب کی وجہ سے ان کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑا، اور جب عذاب آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انہوں نے عذاب دیکھ کر مدد کے لیے پکارا، اور توبہ بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ وقت توبہ کا نہیں تھا، اس لیے نہ ان کی وہ توبہ اور نہ ان کا وہ آخر میں ایمان لانا کوئی فائدہ دے سکا، نہ وہ بھاگ کر عذاب سے بچ سکے۔ لاتا لاہی سے ہے، جس میں تے کا اضافہ ہے، جیسے سم کو سمت بھی کہتے ہیں، اور مناسن ناسا یونوسو کا مصدر ہے، جس کے معنی بھاگنے اور پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ روٹ ورڈ آپ نے غالباً اس کا لکھ لیا ہوگا نون واو سواد۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے لقب دیا تھا امین اور صادق کا، لیکن اس کے بعد جب آپ نے قرآن پیش کیا تو آپ کو ساحر اور جھوٹا کہنے لگے۔ کتنی ان کی یہ دورنگی تھی نا، کہ حق آ گیا تو پھر اس صورت میں انہوں نے اللہ کے رسول کو ہی جھوٹا قرار دے دیا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پیش کر رہے تھے۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور یہ لفظ علوم القرآن میں پیش کیا جاتا ہے، ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے علوم القرآن میں، اس کی آتھینٹسٹی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن تین الفاظ سے جس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کفار مکہ نے، کہتے تھے کہ یہ جو تین الفاظ ہیں یہ تو ہم نے کبھی نہیں پڑھے، عربی زبان میں نہیں آتے ہیں، اور اس میں ایک لفظ عجاب بھی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے ایک مجلس منعقد کی، اور اس مجلس میں کسی ایک بہت ہی بوڑھے شخص کو بلایا۔ ایک لفظ کبار تھا، ایک عجاب تھا، اور ایک لفظ کے بارے میں اختلاف ہے کہ شیر کو جو کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ وہ کہنے لگے کہ یہ عربی زبان میں ہم نے پہلی بار سنا ہے، لیکن اس کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے، ہم یہ دو الفاظ کے بارے میں جس کے بارے میں ثابت ہے، کبار اور عجاب، تو اس کے بارے میں انہوں نے اعتراض کیا۔ تو بہرحال ایک مجلس منعقد کی گئی، اس میں ایک بہت ہی بوڑھے شخص کو بلایا گیا۔ جب مجلس سیٹ کر دی گئی اور وہ بوڑھے شخص آئے تو ان سے کہا گیا کہ یہاں تشریف رکھیے۔ جیسے ہی وہ بیٹھنے لگے ان سے کہا گیا کہ نہیں نہیں یہاں نہیں بیٹھیے بلکہ ادھر بیٹھیے۔ دو تین دفعہ ان سے اسی طرح سے معاملہ کیا گیا، یعنی یہاں نہیں بیٹھیے یہاں بیٹھیے، یہاں نہیں بیٹھیے یہاں بیٹھیے۔ تو وہ شخص غصہ ہو گئے، وہ بوڑھے شخص کہنے لگے کہ انا شیخ کبار حاضر شیخ ان اجاب، کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، بڑا آدمی ہوں، اور یہ کیا عجیب معاملہ ہے۔ تو جو مجلس تھی وہ بہت حیران ہو گئی، خود ہی خاموش ہو گئے وہ لوگ، اور یہ اعتراض انہوں نے دوبارہ پھر کیا ہی نہیں۔ کہ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ اجاب کا جو لفظ آیا ہے قرآن میں، یہ تو عربی زبان میں نون نہیں ہے یہ لفظ، اور یہ قرآن تو اللہ تعالی کی طرف سے، تو پھر یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے خود ہی دیکھ لیا کہ ان کے جو بوڑھے شخص تھے انہوں نے خود یہ دونوں الفاظ استعمال کر لیے، کبار اور اجاب کا لفظ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم بس ایک رب کو مان لیں اور سارے الہوں کو چھوڑ دیں، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اصل تو حیرت ان کو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ واقعی میں ابھی تک ہم گمراہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صحیح بات پیش کی کہ صرف ایک رب کو مانو، دس الہ تو نہیں ہو سکتے، سو تو نہیں ہو سکتے، کس کس کو راضی کرو گے، کس کس کو خوش کرو گے، کس کس کے آگے جھکو گے، وہ تو اتنے سب الہ ہو گئے تو تم کو گھن چکر بنا دیں گے، صرف ایک رب کی بندگی کرو، اس پر ڈٹے رہو، اسی میں فائدہ ہے۔ تو ان کو یہ معاملہ بڑا عجیب ہی لگا۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ بڑا غور کرنے کا معاملہ ہے، آپ لوگ بھی ذرا سوچیں، آج جب اگر حق بات پیش کی جاتی ہے، صحیح بات بتائی جاتی ہے، صحیح دین کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے اپنے مکتبہ فکر پر، مسلک پر ڈٹے رہو، اپنے مسلک کی پیروی کرو، اس کی حفاظت کرو، یہاں سے چلو ہٹو یہاں سے، اور شک کیا جاتا ہے سامنے والے پر کہ ہاں یہ تو کسی اور ہی غرض سے بات کہی جا رہی ہے، ہمیں کسی دوسرے مسلک کو فالو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جبکہ صرف قرآن اور سنت کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھی ایسا ہی کہا گیا تھا، جب انہوں نے ایک الہ کی بات کی تو کہنے لگے کہ اپنے الہوں کی مدد کرو۔ نوح علیہ السلام کے وقت بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ اپنے اس پر ڈٹے رہو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ہر دفعہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ان الہوں کو نہیں چھوڑتے، کیوں؟ کیونکہ ان الہوں کی وجہ سے جن کو انہوں نے بنا رکھا ہے اپنا سب کچھ، ان کی وجہ سے ان کی بھی تو کرسیاں جمی ہوئی ہیں، ان کی بھی پوزیشن مضبوط ہے۔ اگر یہ ان الہوں کو ہٹا دیتے ہیں تو ان کو نظریں اور نیازیں اور چڑھاوے کون چڑھائے گا بھلا، ہے نا؟ تو بات ہے یہ نہیں ہے صحیح، کیونکہ ان کے خود کے دل میں شک ہوتا ہے، ان کے خود کے دل میں یقین نہیں ہوتا، یہ خود حق کے خلاف ہوتے ہیں، اور دنیاوی فائدوں کے لیے دراصل یہ ایسے الہوں کو، نہیں دس دس اور بیس بیس الہوں کو مانتے ہیں، ہر ایک کے آگے جھکتے ہیں، ہر ایک کو نظر و نیاز چڑھانے کا کہتے ہیں، تو اصل میں ان کا خود کا فائدہ ہوتا ہے نا اس میں، اس لیے یہ دوسروں سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ اچھا یہ دوسرے لوگ جو ہمیں بلا رہے ہیں ان کی بھی نیتوں پر شک کرتے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جملہ بہت ہی جانا پہچانا ہے، ہر نبیوں کے وقت کہا جاتا رہا اور آج کے دور میں بھی کہا جاتا رہا ہے۔ آپ لوگ خود اس سے ایگری کریں گے، ہے یہ نہیں صحیح بات؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ اب آپ سوچیں کہ کس طرح سے اپنی بات کو صحیح ثابت کیا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لی گئی ہے۔ اُنزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور ساری باتیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب، کہ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں، اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ سبحان اللہ، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے یہاں پر، اور ان کے معبودوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ آپ دیکھیں رب تو وہی ہو سکتے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، جو ساری قدرت کا مالک ہو، تنہا خالق اور مالک ہو، جو عذاب بھی دیتا ہو، جو ثواب بھی دیتا ہو۔ تو یہ بت تو کچھ کام کے نہیں، نہ یہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شک میں ہے میرے ذکر سے، یہ جو میری طرف سے کتاب نازل کی جا رہی ہے اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دراصل جو رسول مبعوث جس کو کیا ہے اس کے تعلق سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے، یہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، زبردست ہے، وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، تو خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں؟ اور کیا یہ کسی چیز کے مالک ہیں؟ یہ جو زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں اس کے مالک ہیں؟ اگر کچھ ایسا ہے تو ذرا چڑھ کر دیکھیں عالم اسباب کی بلندیوں پر، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر بات بتانا یہ مقصود ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دراصل آپ کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جب تھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسمہ ہو کر رہا۔ اوتاد وتد سے ہے، واو تا دال۔ اب یہاں پر کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم تو بہت ہی ایک چھوٹی سی بستی کے لوگ ہو، چند گنے چنے لوگ ہو، اور تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تم خود دیکھو اپنے بارے میں، نہ تمہاری کوئی تہذیب نہ کوئی تمدن، جبکہ تم دیکھو ذرا فرعون کی تہذیب کو دیکھ لو، آج تک لوگ جاتے ہیں اس کی تہذیب کو دیکھنے کے لیے، اس وقت کا کلچر دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے بنائی تھی، کیسی ان کی تہذیب اور کیسا ان کا کلچر تھا، کتنے سویلائزڈ لوگ تھے، ترقی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ پیرامڈس اگر آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو تم ذرا فرعون کو تو دیکھ لو، اس کی قوم کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم عاد اور سمود کو دیکھو، اور میخوں والے فرعون کو دیکھو۔ فرعون کو جو یہاں پر میخوں والا کہا گیا، دراصل اس کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ دراصل وہ جب کسی کو سزا دیتا تو اس کے ہاتھوں اور سروں میں میخیں گاڑ دیتا، کیلے سے ٹھونک دیتا تھا، سوچیں ذرا۔ دوسری رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا لشکر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، جہاں کہیں جاتا تو خیمے ہی خیمے ہوتے تھے، تو خیمے لگانے کے لیے میخیں گاڑنی پڑتی ہیں، یا پھر اس کے لشکر کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کا لشکر جرار کافی، یعنی جو بڑا اس کا لشکر تھا اور کافی وہ لوگ مضبوط قوت کے مالک تھے، تو اس لیے اس کو میخوں والا کہا گیا۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں قوم عاد اور قوم سمود، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے تھے، یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت طاقتور قوم تھی۔ تو جب ایسی قومیں نہیں ٹک سکی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے، صرف جھٹلانے کی وجہ سے، رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، تو پھر تم کیا معنی رکھتے ہو؟ اہل مکہ تو کسی میں کوئی چیز میں ہی آگے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا جتھا ہے، شکست کھانے والا ہے، اور جنگ بدر میں شکست کھا بھی گئے وہ لوگ، کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. استغفر اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. قطنا کا لفظ آیا ہے قاف توئیں توئیں، اس کے معنی ہوتے ہیں حصہ، اور یہاں پر مراد ہو سکتا ہے نام عمل ہو، یعنی ہمارے نام عمل کے مطابق ہمارے حصے میں اچھی یا بری جو بھی سزا ہے یوم حساب کے آنے سے پہلے ہی ہمیں دنیا میں دے دے. دیکھا جائے تو یہ وہی والی بات ہے جو ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، یستعجلون بالعذاب، یہ لوگ عذاب میں جلدی کرتے ہیں. تو دراصل یہ قیامت کو ناممکن سمجھتے تھے یہ لوگ، اسی لیے استہزاء کے طور پر اور تمسخر کے طور پر اس طرح کی باتیں کرتے یا یہ جملہ کہتے. اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذا الأيد انه اواب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو. اب یہاں پر واحد کا صیغہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. تو کفار جو اللہ کے رسول کا مذاق بناتے، استہزاء کرتے یا پھر قرآن پر شک کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، آپ صبر کیجیے اور اپنی تبلیغ کا کام آپ کرتے جائیے. اور آپ دیکھیں کہ کیسے صبر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا، کہ 13 سال تک مکے میں کوئی بدلہ نہیں لیا گیا. ہر بات پر، ہر ان کی زیادتیوں پر اس طرح سے صبر سے کام لیا گیا کہ اس کی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی صبر کرتے رہے. اور قرآن میں جب بھی یہ جملہ آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو یہ واحد میں آیا ہے، یعنی آپ دیکھیں ظلم کرنے والے میجورٹی میں تھے، زیادہ تھے، اور ایک اکیلے آپ کو صبر کرنے کے لیے کہا گیا، حالانکہ صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے. تو دراصل صحابہ کرام کس کو دیکھتے تھے؟ وہ کب اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے تھے؟ جب ان کا لیڈر، ان کا رہنما، ان کا ہادی وہ صبر کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر سب کے لیے فائدہ مند تھا. اسی لیے جو لیڈر ہوتا ہے، جو انچارج ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس پر زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. جیسے وہ آتا ہے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہ زنوں سے بحث نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. بہت صحیح بات کہی گئی ہے، ذمہ دار پر زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ذل عید یہاں پر لفظ آیا ہے، اور یہ عید یدن سے نہیں ہے بلکہ یہ آدہ یعیدو سے بنا ہے، حمزہ الف دال آدہ یعیدو یا حمزہ ای دال، یعیدو کا مصدر ہے عیدن، اور اس سے مراد رسل قوت اور شدت ہوتی ہے، یا پھر یہ تقویت کے معنی میں بھی آتا ہے، تائید اور تقویت، اور اس سے مراد رسل دینی قوت اور صلاحیت ہے جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز، اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں. وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے، اور پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغا کرتے، اور جنگ میں فرار نہ ہوتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. تو داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے یہاں پر، اور ان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور صلاحیت سے نوازا تھا، یعنی وہ جسمانی طور پر بھی قوی تھے، قوت والے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جالوت کو مار گرایا تھا. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اس بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کستے اور اس دوران میں آپ زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ پہاڑ، شجر یعنی درخت اور پرندے سب آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور اسی لیے لحن داؤدی بہت زیادہ مشہور تھی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہیں لحن داؤدی سے ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، کیونکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت ہی بہترین طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا اس کے ساتھ تسبیح کرنے کے لیے صبح اور شام کے وقت میں۔ عشی عشاء سے ہے اور اشراق صبح کے وقت سے ہے، سورج نکلنے کا وقت۔ ہر نبی کی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ فضیلت ہے، درجات کے اعتبار سے تو سارے لوگ برابر ہیں، لیکن کسی نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اور صلاحیت سے نوازا، کسی نبی کو کچھ اور صلاحیت سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں ایسے انبیاء میں شمار ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادشاہت دی اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی قوتیں اور طاقتوں کا مالک بنایا جو کسی اور نبی کو وہ چیزیں ہمیں عطا کی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، انہیں کچھ اور چیزیں، کچھ اور فضیلت عطا کی گئی تھی۔ لیکن یہاں پر داؤد علیہ السلام کی آپ دیکھیں کہ جو صفت بتائی گئی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی بھی، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا اواب، اواب اوب سے ہے پلٹنا، تو ان کی خاص صفت یہاں بتائی گئی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، پلٹنے والے تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی قوتوں کا مالک بنایا تھا، یعنی قوت اور قدرت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، یعنی جسمانی طاقت الگ تھی ان کو، انہوں نے جالوت سے جنگ کے موقع پر اس کو مار گرایا، فوجی اور سیاسی طاقت بھی الحمدللہ ان کے اندر تھی جس سے انہوں نے آس پاس کی جو مشرک قومیں تھیں ان کو شکست دی، اور ایک مضبوط انہوں نے حکومت قائم کی، سلطنت، اسلامی سلطنت قائم کی۔ پھر ان کی جو اخلاقی طاقت تھی آپ دیکھیں، جس کی بدولت انہوں نے بادشاہی میں بھی فقیری کی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی حدود کی پابندی کرتے رہے۔ عبادت کی طاقت آپ دیکھیں کہ جس کا حال یہ تھا کہ حکومت اور فرمان روائی اور جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیتوں کے باوجود، صحیحین کی روایت ہے یعنی متفق علیہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک تہائی رات نماز میں گزارتے تھے، جیسے کہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا۔ اور ایک ابو دردہ کی روایت ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کانا عابد البشر، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اتنی قوتوں اور طاقتوں کے مالک، اس کے باوجود بھی ان کے اندر یہ عاجزی اور یہ عبادت کا ان کے حال کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منہ نہیں موڑا تھا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک کام کرتے ہیں تو اسی کی طرف جھک کر رہ جاتے ہیں، یا تو اگر عبادت میں لگے تو معاملات میں ہم سے کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور اگر معاملات سلجھانے میں لگے تو عبادت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، دین کی طرف لگے تو دنیا چھوٹ جاتی ہے اور دنیا کی طرف لگے تو دین چھوٹ جاتا ہے۔ یعنی ہم ساتھ لے کر برابر ایک بیلنس سے، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ نہیں چل پاتے۔ لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام کا ہمیں یہاں پر جو ذکر ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی انہوں نے کچھ وقت، کچھ اوقات، ایسے دن مخصوص کر رکھے تھے، رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارے دن انہوں نے عوام کے لیے مخصوص کر رکھے تھے اور کچھ دن تھے جس میں انہوں نے عبادت کے لیے ان کو مخصوص کر رکھا تھا، ان دنوں کو۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی ایک طرح سے خوبی ہے انسان کے اندر کہ وہ اعتدال کی روش اختیار کرے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے اور بندوں کا بھی حق ادا کرتا رہے۔ تو یہ جو اچھی تلاوت ہے، واقعی میں آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جب ہم اچھی تلاوت ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیسے ہوتی ہے نا، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ اتنے پارے اب تک کر چکے ہیں اور ہر تفسیر کے بعد آپ لوگ جو تلاوت سنتے ہیں تو ہر بات جب اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کی، اور اس کے بعد جب ہم اس کی تلاوت سنیں تو آپ دیکھیں کہ دل کے سرور کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے۔ اور واقعی میں قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ملکوتی غنا ہے اس کے اندر۔ اور اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ زین القرآن بأصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، یعنی خوبصورت طریقے سے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو پڑھو۔ تو اچھی تلاوت کا بھی انسان پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی کبھی جس کی تلاوت اچھی ہو ضرور اسے سننا چاہیے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی اور ہر کوئی ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہوتا، حالانکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوگی اور خود میری بھی کہ ہماری تلاوت بہت اچھی ہو، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں چاہ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو یہ توفیق دی ہے، جس کی آواز بھی اچھی ہو، جو قرآن اچھے سے پڑھنا بھی جانتا ہو، ہم ضرور کبھی کبھار اس کی تلاوت سنا کریں اور اپنے ایمان کو مزید بڑھاتے رہیں تاکہ دل پر ہمارے وہ خشیت طاری ہو، جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات صحابہ اکرام سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اور وہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ رات میں تہجد کی نماز میں جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور انتہائی سوز کے ساتھ پڑھ رہے تھے، انہیں قرآن سے بہت شغف تھا اور وہ قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے تھے، تو انہوں نے صبح آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا انہی نماز میں، تو میں نے دیکھا کہ دو نور مجھے نظر آئے، قندیلیں سی روشن ہو گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے ٹھہر گئے تھے، اگر تم کچھ دیر اور تلاوت جاری رکھتے تو اور لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ کتنی بہترین تلاوت ہوگی کہ فرشتے بھی رک کر سننے لگے۔ اسی طرح سے سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، نوجوان سے لڑکے تھے اور بہت ہی کم عمری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، لیکن ان کو قرآن سے بہت ہی زیادہ شغف اور دلچسپی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کافی سورتیں یاد کر لی تھیں سن کر۔ تو ایک دفعہ مسجد نبوی میں تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ ٹھہر کر سننے لگے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو تلاوت کر رہا تھا؟ بتایا گئے کہ یہ سالم مولا ابی حذیفہ ہیں۔ کہا گیا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے رکھے۔ سبحان اللہ، سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی ہو، کیسی ان کی آواز اور کیسا ان کا قرآن پڑھنے کا انداز ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی بہترین طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، تسبیح کرنے والے بنے، اس کی کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اب آپ بھلا بتائیں کہ ایک بادشاہ سے بڑھ کر کون مصروف ہو سکتا ہے بھلا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یعنی زبور کی، پھر اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح کرتے تھے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ والطیر محشورہ کل لہ اواب، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سوچیں ذرا کہ ان کی آواز سن کر جب وہ تسبیح کرتے تھے تو سب پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے اور سب مل کر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تسبیح کرتے ہوں یا سنتے رہتے ہوں، کیونکہ بعض اوقات سننا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خوبیوں سے نوازا تھا، ایک تو نبوت دی تھی اور بہترین رائے کے مالک تھے وہ، یعنی ان کو اس میں درک حاصل تھا اچھی رائے دینے کا، اور اچھی بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی، اور کسی بھی بات کے انجام تک وہ پہنچتے تھے، یعنی اس کو صحیح طریقے سے حل کرنا، مقدمات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت تھی، بصیرت تھی ان کو، دین کے اندر وہ گہری بصیرت اور تفقہ حاصل تھا، اور دلیل دینے کی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور صلاحیت پیدا کر دی تھی۔ اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کا انداز کیسے تھا، ان کا رویہ کیسے تھا، بہت ہی زیادہ عاجزانہ، اللہ کی طرف جھکنے والے، رجوع کرنے والے، پلٹنے والے، منیب، اواب۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ سبحان اللہ، یہی وہ خوبیاں تھیں ان کے اندر جو ابھی ہم نے ذکر کی، کہ بہترین ان کو بات کرنے کی قوت بخشی گئی تھی، یعنی دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، فصل الخطاب یعنی فیصلہ کن ان کا رویہ ہوتا تھا، یعنی جب بھی وہ بات کرتے، کوئی چیز کا فیصلہ کرتے تو دلائل کے ساتھ بات کرتے اور دلائل کے ساتھ فیصلہ کرتے، تو یعنی ان کا کلام الجھا ہوا نہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقریر جو کرتے تھے تو بہت بہترین طریقے سے کرتے کہ آدمی سمجھ جاتا تھا، یا وہ بات کیا کہنا چاہتے ہیں سامنے والا سمجھ جاتا تھا، بلکہ جس معاملے میں بھی وہ گفتگو کرتے تھے اس کے تمام پوائنٹ کو، تمام نقاط کو واضح کر دیتے تھے، بالکل صاف اور واضح اور شفاف بات ہوتی تھی جو سامنے والے کے سمجھ میں آ جاتی تھی، اور اصل فیصلہ طلب مسئلہ، یعنی جو بھی کوئی مسئلہ آتا سامنے، اس کو ٹھیک ٹھیک صحیح طریقے سے بالکل صحیح فیصلہ کرتے تھے، دو ٹوک جواب دیتے تھے۔ تو یہ تمام خوبیاں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو عقل و فہم اور تمام خوبیوں کا مالک ہو اور اس میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بصیرت سے نوازا ہو۔ تو سبحان اللہ، ان کو فصل الخطاب کی صلاحیت دی گئی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ یہاں پر محراب کی بات کی گئی ہے۔ محراب وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں سب سے الگ ہٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے محراب ہوا کرتے تھے، خود مریم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ ہمیں ملتا ہے۔ دروازے پر پہرے دار ہوتے تاکہ کوئی اندر آ کر عبادت میں مخل نہ ہو۔ تو یہ جو جھگڑا کرنے والے لوگ تھے، جو دو مقدمے کے فریق تھے، یہ دراصل پیچھے کے دروازے سے آئے تھے اور دیوار پھان کر آئے تھے۔ تو ڈرنے کی وجہ ہم ظاہر ہے کہ کوئی اچانک سامنے کھڑا ہو، انسان عبادت میں مشغول ہو یا یکسوئی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہو اور اچانک کوئی غلط جگہ سے آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے خوف تو محسوس ہوگا ہی، چاہے کوئی بادشاہ وقت ہو یا پھر کوئی نبی ہو، کیونکہ وہ انسان ہیں اور انسان ہونے کا ایک طبعی تقاضا ہے یہ، اور یہ کوئی نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے کوئی بات۔ تو ان کو ایک نیچرل بات تھی کہ ان کو خوف نے آگے رہے کہ یہ اچانک کون لوگ داخل ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر جو معاملہ آتا ہے کہ جو یہ دو فریق کے معاملہ تھے اور انہوں نے جو معاملہ پیش کیا، جو اپنا مسئلہ پیش کیا، اس سے بہت سارے لوگوں نے اسرائیلیات میں سے بہت ساری چیزیں اخذ کر کے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور تفاسیر میں بیان کیا ہے۔ لیکن ہمیں جو بات نظر آتی ہے کہ چونکہ داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے اور نبی کا جو مرتبہ ہوتا ہے بہت بلند ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ان کی بچپن سے حفاظت فرماتا ہے، ان سے کوئی ایسا خلاف اولا یا گناہ کا کام نہیں ہونے دیتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور خصوصاً جو بالکل ہی اخلاق سے ہٹ کر ہو۔ یعنی جتنے بھی جو واقعات بتائے گئے ہیں ہم اس کو بالکل الگ ہی رکھتے ہیں، ہم اپنے اس میں لانا بھی نہیں چاہتے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے اس میں وہ شامل ہو جائیں اور اس کے بارے میں ہم سے پھر پوچھ ہو جائے۔ تو کیونکہ جتنے بھی وہ واقعات ہیں سب وہ صرف رائے ہے، کوئی اوتھینٹک حدیث سے، کسی صحابہ کرام سے کوئی وہ واقعات ثابت نہیں ہیں، بلکہ اسرائیلیات سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو قرآن کی جب قرآن سے تفسیر کی جاتی ہے، قرآن کی تفسیر کے جو اصول بتائے گئے ہیں، تو پہلا اصول تو یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی، القرآن یفسر بعدہ بعدا، کہ قرآن خود اپنے ایک حصے کی تفسیر دوسرے سے کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو اس کا اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر صحیح احادیث سے کی جائے گی، اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے، اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں انہیں آثار سے کی جائے گی۔ تو نہ یہ قرآن میں ہم کو کہیں ملتا ہے واقعہ، اس کی جو کوئی اوتھینٹسٹی، نہ صحیح حدیث میں اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال یا آثار سے۔ اور پھر قرآن کا جو مزاج ہے اور قرآن انبیاء کرام کی جو سیرت پیش کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، دراصل پہلے بھی بات یہ کی گئی داؤد علیہ السلام کی حکمت اور دانائی کی، ان کے فہم و فراست کی، ان کے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت کی، اور آگے بھی اسی حکمت کی بات کی گئی کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ دونوں فریق کے معاملہ اچانک گھس آئے ہوں، اور جب انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور اپنی بات پیش کی، تو داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کی بات سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اچانک گھبرا گئے تھے یا خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے پیچھے کے دروازے یا پیچھے دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے محراب میں. تو آپ دیکھیں کہ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس نے زبان میں بھی اس کو ذرا عبور حاصل ہے، تیز ہے مجھ سے، تو اس نے مجھ پر جو ہے قابو پا لیا ہے. اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اس نے باتوں ہی باتوں میں لگا کر مجھ سے میری وہ دمبی بھی مانگ لی. اب آپ صحیح فیصلہ کیجئے کیونکہ اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي وان كثيرا من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا. یہاں پر سجدہ آتا ہے، تو بہتر ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ جھک جائے، سجدہ کر لیں. اب یہاں پر جب داؤد علیہ السلام نے ایک ہی فریق معاملہ کی بات سن کر فیصلہ سنا دیا کہ یہ تو واقعی میں زیادتی ہے، یہ جو ایک دمبی ملا لینے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر یقیناً ظلم کیا ہے، اور اکثر لوگ اسی طرح سے ظلم کر دیتے ہیں ایک دوسرے پر، لیکن وہ لوگ اس سے بچے رہتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. اور یہ کہتے کہتے اچانک ان کو خیال آیا کہ ہاں، ان کو فتنے میں ڈالا گیا ہے، انہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، داؤد علیہ السلام کو ان کی آزمائش کی گئی ہے. جیسے ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً فاستغفر ربہ، انہوں نے اللہ تعالی سے معافی مانگی، استغفار کیا اور سجدے میں جھک گئے، رجوع کر لیا، اناب. اب یہاں پر ان کی یہ کیا بھول تھی؟ جو صحیح ہم کو رائے لگتی ہے وہ رائے یہ لگتی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرتے وقت، قاضی کا یہ کام ہوتا ہے یا حاکم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریق کا معاملہ سنیں، جب تک وہ دونوں کی بات نہیں سن لیتا تب تک فیصلے کا اختیار نہیں ہے، اسے فیصلہ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے دوسرے فریق کی بات سنے بغیر ہی اپنا فیصلہ سنا دیا. تو اس لیے بہتر یہی بات لگتی ہے کہ چونکہ اتنے بڑے عہدے پر ان کو فائز کیا گیا تھا، ان کو اللہ تعالی نے قوت فیصلہ عطا کی تھی، حکمت دی تھی، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دونوں کی باتیں سنتے اور پھر فیصلہ کرتے، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی. تو اس لیے پھر کیا ہوا؟ فغفرنا لہ ذلک وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی، آپ دیکھیں کتنی جلدی مہربان ہوتا ہے اپنے بندوں پر. ان کو جیسے ہی احساس ہوا اپنی بھول کا، وہ فوراً اللہ تعالی کے آگے جھک گئے، تو اللہ تعالی نے بھی فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہمارے پاس لزلفا و حسن مآب، تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. سبحان اللہ، یہ جملہ اتنا پیارا لگتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اصل یہ بات نہیں ہے کہ انسان سے کوئی خلاف اولا کام ہو، یعنی نبیوں سے اور ان عام انسان سے کوئی غلطی ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کا فوراً جیسے ہی یاد آیا اس کو کہ اس سے کچھ بھول ہو گئی ہے، کچھ غلطی ہوئی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اور جو بندے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر کیسے مہربان ہوتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. یہاں صرف معافی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے نزدیک یا ہمارے پاس اس کا مقام بہت ہی بہترین ہے، ہم سے قریب ہے، وہ تقرب کا مقام ہے اور بہت ہی بہتر انجام اور ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ، کیونکہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل فیصلے کرنے میں ہی کچھ کمی ہو گئی تھی، اس بنا پر ان سے کہا گیا اور ان کو وہ اپنا قصور فوراً یاد آ گیا. یا داؤد انا جعلناك خلیفة فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیدلک عن سبیل اللہ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. تو اس آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی آیت نمبر 26 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں کیونکہ داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کا انجام بھی بتایا کہ ان کو بہترین ٹھکانہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریے. اور فحکم بین الناس، یہاں پر بین الناس سے مراد یہ لگتا ہے کہ یہاں پر فیصلہ کرنے کی بات کی گئی ہے. ولا تتبع، اور نہ پیروی کریے الہوا، خواہشات کی، کیونکہ انسان فیصلہ کرنے میں بعض اوقات اس کے اوپر بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جو جج ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، ان کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، یا ان کے بچوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، یا دھمکی دی جاتی ہے ان کے فیصلہ کرنے سے پہلے کہ اگر آپ نے فیصلہ ہمارے مطابق نہ کیا تو ہم یہ اور یہ کریں گے، یا رشوت دی جاتی ہے اور رشوت دے کر فیصلے چینج کرائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر فحکم بین الناس بالحق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگوں کے درمیان حکمت کے ساتھ فیصلہ کریں، عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، صحیح فیصلہ کریں، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، کیونکہ یہ جو خواہش نفس ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یعنی صحیح فیصلے سے آپ ہٹ جائیں گے. اور پھر جو اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. تو آپ دیکھیں کہ پیچھے ان کو کہا گیا کہ لزلفا و حسن معاب، یعنی ان کے لیے تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے پھر سخت سزا ہے. تو یہ رائے زیادہ صحیح لگتی ہے. ویسے واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان سے کیا وہ بھول ہوئی تھی جس کی بنا پر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فوراً معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً معاف بھی فرما دیا. اور یہاں پر پھر ان سے کہا گیا کہ پھر آپ صحیح طریقے سے لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ فیصلہ کریے. تو یہی زیادہ صحیح بات لگتی ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کریں اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کریں، ورنہ وہ خواہشات آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، اور یقیناً جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہیں فضول پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے. جہنم کی آگ سے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو فضول نہیں پیدا کیا ہے، یعنی محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کی ایک غرض و غایت ہے، اس میں حکمت ہے. اور اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون نیک عمل کرنے والا ہے، کون حکمت اور عدل کے ساتھ معاملات اپنے طے کرتا ہے، کون ظالم بنتا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے. تو انسان کو دراصل بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، شتر بے مہار کی طرح، کہ جس کا جو دل چاہے کرے اور پھر اس سے کوئی باس پرس بھی نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پر جو بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر شخص کو جزا اور سزا ضرور ملے گی، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا اور میرا کوئی محاسبہ نہ ہوگا، یا اگر کسی نے بھلائی کی ہے تو اس کو اچھا بدلہ نہ ملے گا اور کسی نے برائی کی ہے تو اس کو برا بدلہ نہ ملے گا۔ تو دنیا کو کھیل اور تماشا نہ سمجھیں، بلکہ کسی بہت ہی بہترین مقصد کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا گیا ہے، اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے مومنون میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے جانے والے نہیں ہو۔ اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین اور نافرمانوں کا، فجاروں کا انجام ایک جیسا بھلا کر سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عدل صفت ہے یہ تو بالکل اس کے منافی ہے۔ تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ دو لوگ ہوں اور دونوں کے عمل مختلف ہوں اور دونوں کو بدلہ ایک جیسا دیا جائے، یہ تو بالکل غلط بات ہوگی۔ تو یہ تو کوئی معقول بات ہی نہیں ہے کہ نیک اور بد دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل والا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسا کرے کہ اندھا قانون رائج ہو کہ جس کا جو دل چاہے کرتا رہے اور اس کو اس کا کوئی بدلہ نہ ملے۔ تو یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور یوم الجزا، جو یوم الدین ہے، بدلے کا دن، اس دن ضرور عدل فرمائے گا اور اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا ان کے، اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ اور اس کتاب کی بات کی گئی ہے، اور واقعی میں یہ کتاب کیسے مبارک ہے کہ جس شہر میں نازل ہوئی وہ شہر بہت مبارک، جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی بہت مبارک، جس رات نازل ہوئی وہ رات بہت مبارک، اور جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ بہت مبارک۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو لے کر آنے والے معزز فرشتے ہیں، اور جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہوں گے اور اس پر غور و فکر کر کے اس کو حفظ کرنے والے ہوں گے اور عمل کرنے والے ہوں گے، تو ان کا درجہ بھی ان معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو ہمیں حدیث میں الفاظ ملتے ہیں، الماہر القرآن بکرام برارہ، تو واقعی میں یہ کتاب تو ایسی مبارک کتاب ہے کہ جس نے عرب کے ان صحرا نشینوں کو، ان بدویوں کو، ان گلبانوں کو دنیا کا پیشوا اور امام بنا دیا۔ سبحان اللہ، جو لوگ تہذیب اور تمدن کیا ہے کچھ نہیں جانتے تھے، وہ لوگ تہذیب کے علم بردار بن گئے، وہ پیشوا اور امام بن گئے، ان سے لوگ اصول سیکھنے لگے، ساری دنیا کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ جب انہوں نے اس قرآن پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں، بڑی بڑی تہذیبیں ان کے سامنے شکست کھا گئیں، بڑے بڑے پیشوا اور امام ان کے سامنے دب گئے اور جھک گئے۔ یہ قرآن نے ان کی شخصیت کو بدل دیا تھا، قرآن نے ان کو یہ اعزاز دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جو بھی اس کتاب کو ماننے والے، پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ کتاب تو بہت مبارک ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور کس نے نازل کی تھا کہ آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں اس کی آیات میں، اس کے ذریعے سے یاد دہانی کریں، کروائیں لوگوں کو، ولی تذکر۔ تو اس کتاب میں تو غور و فکر کرنا ہے تاکہ اس پر پھر ہم عمل کر سکیں، بہترین پہلو کی ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ تو یہ کتاب تو واقعی میں بڑی بابرکت ہے، جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ تو دنیا اور آخرت میں کامیاب شخص ہے، خوش قسمت ہے وہ شخص جس نے قرآن کو اپنا رہنما اور اپنا پیشوا بنا لیا۔ کیونکہ واحد کوئی چیز ہے ابھی دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے جو محفوظ اور معمون ہے، اور اس پر عمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سب سے پہلے مفسر قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا، اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو یہاں پر ہمیں اس کتاب کی برکت پر، کیونکہ جو برکت کا لفظ آتا ہے، برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ پھلنا، پھیلنا، پھولنا، یعنی ایک چیز اپنی جگہ پر ہی جو ہے اپنے آپ بڑھ رہی ہو، پھل رہی ہو، پھول رہی ہو۔ تو آپ خود دیکھیں کہ قرآن کی جو برکت ہے، یعنی افزائش خیر و سعادت، کہ انسان اگر اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی بابرکت ہو جائے۔ یہ کتاب نہایت مفید کتاب ہے، یہ بہت فائدہ دیتی ہے، یہ انسان کی زندگی کو درست کر دیتی ہے، اس کی آخرت کو کامیاب بنا دیتی ہے، ہدایت دیتی ہے، رہنمائی دیتی ہے۔ جو اس کتاب کی پیروی کرتا ہے اس کا بس سمجھیں نفع ہی نفع اس کو حاصل ہوتا ہے، نقصان کا اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، یہ کتاب ایسی بابرکت کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا خاص مقصد کے لیے پیدا کی اور اس میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کو بابرکت کتاب کو نازل کیا. آگے دیکھیں آیت نمبر 30. وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. اب سلیمان علیہ السلام کی صفت آپ دیکھیں، تعارف ہی کروایا جا رہا ہے کہ ہم نے بیٹا بہت بہترین دیا داؤد علیہ السلام کو، بہت ہی اچھا بندہ. اور وہ خصوصیت کیا تھی ان کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے. اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاناق. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اور دیکھو، سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل عطا کرنے والا ہے. صافنات کا لفظ آیا ہے، صافن یا صافنتن، صافن یا صافنتن کی جمع ہے یہ صافنات. وہ گھوڑے جو تین ٹانگوں پر کھڑے ہوں، اور جیادن جواد کی جمع ہے، جو تیز رو گھوڑے کو کہتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے جہاد کی غرض سے جو گھوڑے پالے ہوئے تھے وہ بہت ہی عمدہ اور تیز رو تھے. اور یہ گھوڑے جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کیے گئے معائنے کے لیے، ظہر یا اشین، ظہر یا عصر سے لے کر آخری دن تک کے وقت کو کہتے ہیں، جسے شام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ان کے سامنے جب یہ وقت میں وہ گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے. تو احبب تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ترجیح دینا، یا میں نے ان گھوڑوں کو ترجیح اس لیے دی ہے، یا میں ان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں میرے مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ گھوڑوں پر بیٹھ کر ہی جہاد کیا جاتا ہے. یعنی یہ دنیا کی یا دنیا کے مال و دولت کی یا جانوروں کی جو پسندیدگی ہے، دراصل یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی خاطر میں ان کو پسند کرتا ہوں. اب اس کے بارے میں جو تفسیر بتائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح احادیث، کوئی صحابہ کرام کے واقعات نہیں، یہ بھی اسرائیلیات ہی میں سے ہے. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی رب کی یاد کی وجہ سے میں ان گھوڑوں سے محبت رکھتا ہوں، تو ان کے ذریعے سے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوں، یعنی گھوڑوں کے ساتھ. تو انہوں نے ان گھوڑوں کو دوڑایا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور انہوں نے دوبارہ اس کو طلب کیا اور پیار اور محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کیونکہ ان گھوڑوں سے ان کو اللہ کی وجہ سے محبت تھی. لیکن ان کو آزمایا گیا اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالا گیا. اب اس کی بھی تفسیر ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے، صرف ایک ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے بخاری کی. اس میں اس سے ریلیٹ تو نہیں کیا جاتا ہے، یعنی وہ آزمائش کیا تھی، کرسی پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے، تو قرآن اور حدیث سے ہمیں نہیں ملتی. البتہ ایک واقعہ جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، جس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا ارادہ کیا کہ آج کی رات وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس جائیں گے، اور ان کی بیویوں کی تعداد بہت زیادہ بتائی گئی ہے. اور انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ تمام بیویوں کے پاس جائیں گے، اپنی ضرورت پوری کریں گے، جن کی وجہ سے بہت سارے بچے پیدا ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. لیکن اس پر انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا، تو اس کی وجہ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی پھر حاملہ نہیں ہوئی، اور حاملہ بیوی نے جو بچہ جنا، یعنی جو بچہ پیدا ہوا، وہ ناقص یعنی آدھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے سب مجاہد پیدا ہوتے۔ تو بعض مفسرین اس حدیث کو یہ والی آیت سے جوڑتے ہیں، لیکن واللہ عالم، بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہی فتنہ ہو کہ انہوں نے اپنی تدبیر پر اعتماد کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں چاہیے، نہیں انشاءاللہ نہیں کہا، تو بہرحال ہو سکتا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہو۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی گئی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ وہی والی بات کے سمجھ میں آتی ہے پر کہ بندہ جب رجوع کر لے، کیونکہ ان کے لیے بھی کیا کہا گیا کہ ان کے لیے بھی بہترین ٹھکانہ اور تقرب کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف پھر متوجہ ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، رجوع کر لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دونوں انبیاء کی صفت، کہ جیسے ہی ان کو احساس ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا اور ان کو بادشاہت بھی دی، اور ان کے لیے بہترین مقام بھی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ هَذَا أَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَآبٍ، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غواص یہ غوطہ خوروں کے لیے آتا ہے، لفظ غوطہ خور کو کہتے ہیں، اور پھر یہ لفظ اردو زبان میں ان معنوں میں استعمال ہونے لگا جو جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے۔ تو اس راہ کے غواص بہت ہیں، جیسے کہا جاتا ہے جملہ، تو غواص ویسے تو غوطہ خور کو کہتے ہیں جو اندر سمندر میں جا کر موتی چنتا ہے، یعنی ایسے وہ مونگے جو ہوتے ہیں جس کے اندر جس سیپ میں موتی چھپا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ڈھونڈتے ہیں موتی اس کو غواص کہتے ہیں۔ تو اردو زبان میں یہ لفظ کسی بھی چیز کے ماہر کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور بہت سارے ایسے لوگوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا جو ان کے لیے کام کرتے تھے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں مسخر کر دی تھیں جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، حسن مآب قربت ہے، تقرب کا مقام ہے، اور بہترین انجام ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے قریب کرے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے گا، ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آخرت میں کامیاب کر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، والقرآن ذی الذکر، بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب